الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد درود بجي محمد وعلى محمد ایدن گرامی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 کے ذیل میں ان تین روزہ مجالس میں ہمارا عنوان سیرت امیر المومنین اور دور حاضر کے تقاضے ہے اور آج اس کی آخری گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں اس آئے مجیدہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں امیر المومنین علیہ السلام کے کردار شخصیت اور اس شخصیت کے پیچھے جو افکار و عقائد و نظریات ہیں ان کی مدح و ستائش کو بیان فرمایا ہے اس لیے کہ انسان جو کچھ بھی عمل بجا لاتا ہے انسان جو بھی کردار اور رفتار اخذ کرتا ہے اس کے پیچھے اس کے نظریات یا آئیڈیالوجی یا عقائد یا وہ فکریں ہوتی ہیں یا وہ نیتیں ہوتی ہیں کہ جو دن اور رات کے مختلف اوقات اور ساعات میں اس کے ذہن میں جولان پذیر ہوتی ہیں چنانچہ ہر انسان کا عمل در حقیقت اس کی ایک فکر کی عکاسی کرتا ہے اور ہر عمل کی پختگی کے پیچھے انسان کا نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے یہ عقیدہ جتنا پختہ ہوگا یہ نظریہ جتنا مستحکم ہوگا عمل بھی اتنا ہی زیادہ استحکام کے ساتھ پیش آئے گا یہی وجہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ مؤمن ایک مضبوط چٹان کے مانند ہو لا تحرک العواصف اسے آندھیاں اس کے پائے ثبات میں لغزش لانے کا سبب نہیں بن سکتی چنانچہ اگر امیر المومنین علیہ السلام کی مدح و ثنا جیسا کہ بعض علماء نے لکھا ہے علماء اہل سنت نے بھی اور علماء شیعہ نے بھی کہ 300 سے زیادہ آیتیں یہ کم سے کم تعداد بتا رہا ہوں امیر المومنین کے ورنہ تو پورا کلام ہی کلام خدا ہی امیر المومنین کے مدح و ثنا کو بیان کر رہا ہے یعنی وہ قرآن صامت کہ جو قرآن ناطق کی مدح و ثنا نہ بیان کرے وہ در حقیقت قرآن نہیں ہے قرآن وہ ہے کہ جو اہل بیت کے عمل کی تصدیق کرتا ہوا مدح و ثنا کرتا ہوا نظر ہے درود بھیجیے محمد و آل محمد کہ کم سے کم 300 آیات ذکر کی گئی ہیں علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ 300 آیات کہ جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اب جتنی بھی آیات یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہو رہی ہیں ان سب کو اٹھائیے علماء فرماتے ہیں کہ ان تمام آیات کا سہرہ علی مرتضیٰ کے سر باندھا گیا ہے کہ علی مرتضیٰ در حقیقت ان تمام آیات پہ سب سے پہلا عمل کرنے والا انسان ہے، سب سے پہلے عمل کرنے والا انسان ہے۔ چنانچہ اس آئے مجیدہ میں بھی اللہ تعالیٰ امیر المومنین کی سیرت کے ایک پہلو کو بیان کر رہا ہے، اور میں نے اپنی کل کی اور پہلی گفتگو میں بھی اس بات کی تکرار کی تھی، اعادہ کیا تھا کہ واقعہ ایک شان نزول ہے کہ لیکن ہمارے لیے فکر کے، ہمارے لیے عمل کے، ہمارے لیے ارتقاء معنوی کے دریچے کھول رہی ہیں یہ تمام آیات۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، امیر المومنین واقعہ ایک ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی جان بچانے کے لیے بستر پر سو جاتا ہے، ایک پیروکار اپنے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے بستر پہ سو جاتا ہے، اور خدا فقر و مباحت نازل کرتا ہے سرانے میکائیل اور پائنتی اسرافیل، حضرت جبرائیل اور میکائیل کو بھیجتا ہے اور دونوں کہتے ہیں بخن بخن یا علی، اے علی آپ کتنے عظیم ہیں، مبارک ہو آپ کو کہ آپ اپنی جان کو رسول اللہ کے لیے نثار کر رہے ہیں۔ اب یہ واقعہ ہے اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اس واقعے میں ہمارے لیے ارتقاء معنوی موجود ہے، ہمارے لیے عمل کا دریچہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں تھوڑی سی مشکلات کو برداشت کرے تو وہ انسان ان الہی تحفوں نعمتوں کا حقدار بن سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرار دی ہیں۔ اور ابھی میں روایات کو دیکھ رہا تھا تو اس میں روایت میں ہے کہ امام نے فرمایا کہ ہمارا کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ بلائیں ٹوٹ کے نہ آتی ہوں، توجہ رکھیے گا، بلاؤں کی بارش ہوتی ہے، یہاں تک ایک روایت معصوم سے ان اللہ لا یتغد المؤمن بالبلاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندے مومن کو، اپنے بندے کو بلاؤں کا رزق ایسے عطا کرتا ہے کہ مت تغد الوالد تو ولدہ باللبن، جیسے ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کو اپنا شیر پلاتی ہے، خدا اپنے بندے مومن کو در حقیقت ایسے بلاؤں سے نوازتا ہے کہ مشکلات، اور امیر المومنین کی زندگی اٹھا کے دیکھیے مشکلات ہیں، بچپن مشکلات، لڑکپن مشکلات، جوانی مشکلات، رسول اللہ کا 23 سالہ دور اقتدار وہ مشکلات کے شکار، پھر رسول اللہ کے بعد مشکلات، اور پھر ظاہری خلافت میں مشکلات۔ تو علماء نے فرمایا کہ ان ظاہری مشکلات کا فلسفہ کیا ہے کہ خداوند عالم کیوں نعمتیں اور بلاؤں سختیوں کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے میرے بندے کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں، بہرحال آپ کے سنے ہوئے تکرار، سبب شاید خستگی اور ملال ذہنی کا سبب بن جائے، لہذا ان کی تکرار نہیں کر رہا ہوں۔ امیر المومنین کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات آپ کو نظر آئیں گے کہ جہاں پر امیر المومنین سختیوں کا شکار ہیں، سختیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے بھی اگر ہم ایمان کی پختگی چاہتے ہیں، ارتقاء چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، جوار معصومین میں جگہ چاہتے ہیں، ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، محبت اہل بیت موت چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں ان سختیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں ایک ضمنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ سزا ہے یا امتحان؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، زندگی میں مصائب اور سخت لمحات کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے، کیسے پتہ چلے کہ یہ سختی جو میرے سامنے آئی ہے، جو مصیبت میرے سامنے آئی ہے، بلا جو میرے سامنے آئی ہے، یہ امتحان ہے یا اللہ کی سزا ہے؟ توجہ رکھے گا، وہ آیت ذہن میں رہے اللہ تعالیٰ کی، قرآن مجید کی، کہ خدا کسی کی طاقت سے بڑھ کر اس کا امتحان نہیں لیتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ کبھی کبھی ہماری زبانوں پر شکایت کے دفتر آ جاتے ہیں، شکایت کرنے لگتے ہیں، شکوے کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا کو ہمارا ہی گھر دیکھنا تھا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، پیسہ ڈوب گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ مشکل، وہ پریشانی، وہ بلا، یہ سختی، ہوتا ہے کبھی زبان پہ شکوے آ جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ امتحان ہے یا سزا ہے، تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کسی کی طاقت سے بڑھ کر اس کا امتحان نہیں لیتا، یعنی جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں آیا ہے وہ آپ کی طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے، یعنی یہ خدائے منصف کی، خدائے عدل و عادل کی عدالت کے منافی ہے کہ کسی بندے کا ایسا امتحان لے کے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ انبیاء ماصلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان، آئمہ کا امتحان ہوا، اولیاء کا امتحان ہوا، بندگان الہی کا امتحان ہوا، بزرگان کا امتحان ہوا، ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ اب کیسے پتہ چلے؟ اگر یہ پریشانی، توجہ رکھیے گا، کلیدی نقطہ دے کے جا رہا ہوں، نوجوان بچے اکثر سوال کرتے ہیں، اگر یہ پریشانی، یہ بلا، یہ سختی آپ کی اور اللہ کے درمیان ڈسٹینس کو، فاصلے کو کم کر دے تو یہ امتحان ہے، اور اگر آپ اس پریشانی میں پریشان ہو کر شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے شکایت کرنے لگیں، منہ موڑنے لگیں اور آپ کے اور اللہ کے درمیان فاصلہ ایجاد ہونے لگے تو یہی امتحان آپ کے لیے سزا بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے، جہاں بھی کوئی پریشانی ہو اس کو چیلنج سمجھیں، چونکہ نفسیات سے میرا تعلق ہے، یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اور جب پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ مولانا نے بتائیے پریشانی مشکل کیوں، میں کہتا ہوں ہمیشہ مشکل کو اپنے لیے چیلنج سمجھو، مقابلہ کرو، اس کا مردانہ وار مقابلہ کرو۔ جب مقابلہ کرو گے، لڑو گے، حق مانگو گے زندگی سے، تو پھر زندگی تم سے شکست کھائے گی، تم کامیاب ہو گے، تم شکست کھاؤ، تم شکست دو گے اور زندگی سے اپنا حق لوگے۔ لہذا وہ لوگ جو زندگی میں چاہتے ہیں کہ بڑے کام کریں، انہیں چاہیے کہ وہ علی مرتضیٰ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہر مشکل کو اپنے لیے چیلنج سمجھتے ہوئے اس کے مقابلے کو قبول کریں اور اسے مردانہ وار شکست دے کر اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔
جناب مولا کائنات کی عظمت پہ باواز بلند سرور۔
اب جہاں جہاں ہماری زندگی مشکلات ہیں، اگر یہ مشکلات ہمارے اور اللہ کے درمیان فاصلہ کم کر رہی ہیں، ایمان مستحکم ہو رہا ہے، محبت اہل بیت میں اضافہ ہو رہا ہے، عمل کے لیے رغبت ہے، آخرت کی یاد ہے، تو سمجھ جائیے امتحان الہی ہے۔ لیکن اگر اس میں شیطان کے کہنے میں آ کر شیطان سے قریب اللہ سے دور ہو گئے، یہی امتحان سزا بن جائے گا۔ ہمارا موضوع ہے سیرت امیر المومنین دور حاضر کے تقاضے، لیکن چونکہ شب 21 ہے اور شب قدر ہے، لہذا اس سے متعلق ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کے شاگرد علامہ محمد حسین طہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معاد میں واقعہ نقل کیا ہے۔ آج کی شب توسل کو نہ بھولیں، اہل بیت کے توسل کے ساتھ ہی ہماری شب قدر شب قدر ہو سکتی ہے۔ اگر اہل بیت کا توسل نہ ہو، خدا کا دامن نہ ہو، خدا سے عفو درگزر کی التجا اور خواہش نہ ہو، تو یہ صرف رات بھر جاگنا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جناب زہرا بچوں کو دن میں سلا دیتی تھی تاکہ رات بھر بچے شب بیداری کریں۔ توجہ رکھیے گا، یہاں پہ ایک چھوٹا سا گلہ ہے میرا، اتنی بڑی آبادی مومنین کی، لوگ ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں مومنین کی آبادی ہے، لیکن شب 19 اور شب 21 میں یہاں پر ہمارے لیے اعمال کی کوئی انتظام نہیں۔ وجہ کیا بیان کی گئی؟ وجہ بیان کی گئی کہ اگر اعمال کرائیں گے تو سحری بھی کرانی پڑے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہانہ جو ہے یہ معقول نہیں ہے، شاید اس کے علاوہ بھی جو میری سماعت میں جو مجھ تک پہنچا ہے، مسجد آباد ہونی چاہیے، یہ رات آباد کرنے کے لیے ہیں۔ اگر نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مومن اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں، آپ اہل محلہ کے لیے انتظام کریں کہ اہل محلہ جمع ہوں، شب 19، شب 21، شب 23، شب 23 کے بارے میں تو اطلاعات ہیں کہ بھرپور طریقے سے اعمال بجا لائے جائیں گے اجتماعی طور پر، لیکن شب 19، شب 21 کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے۔ جناب زہرا کا اہتمام دیکھیں شب قدر کے لیے، کہ بچوں کو جگاتی، کھانا کم دیتی ہیں تاکہ بچوں کو نیند نہ آئے، بچے جاگیں، بچے عبادت کریں۔ اللہ حسن حسین جیسے شہزادوں کے لیے اہتمام، شہزادی کونین کر رہی ہیں۔ تو میری درخواست ہے کہ آئندہ سال سے انشاءاللہ تینوں شبوں میں انتظام ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ صاحب ماشاءاللہ سے متومل گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر یہاں سحری نہیں بھی ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان جو ہے وہ گھر جا کے سحری کر سکتا ہے، گھر قریب ہیں، اور یہ بھی کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ اگر میں کہوں 5 منٹ میں یہاں پہ کھانے کے لیے جو ہے وہ عطیات جمع کیے جائیں، تو ابھی جو ہے وہ 10 دن کے عطیات یہاں جمع ہو سکتے ہیں کہ آپ 10 دن کی سحری آرام سے کرا سکتے ہیں۔ کوئی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں میں، الحمدللہ مومنین فراغ دل ہیں، سخی ہیں، فیاض ہیں اور مخیر ہیں، ان کاموں میں پیش پیش رہتے ہیں۔ چائے کا انتظام کرنا ہے تو یہ کوئی بڑا خرچہ نہیں ہے، یعنی بسم اللہ تو کی جائے، از تو حرکت، از خدا برکت۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ علامہ طہرانی کہتے ہیں کہ نجف میں ایک عالم دین تھے، وہ مشہد کی طرف چلے، اور مشہد کی طرف چلتے ہوئے جب امام رضا کی زیارت کے لیے قریب پہنچے تو ان کی زوجہ بیمار ہو گئی، اور بہت زیادہ بیمار، جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ لینے کی دینے پڑ گئے، کیا کریں، مختصر زیارت کی اور واپس آ گئے۔ نجف پہنچے، بیوی کی حالت ویسی پریشان، پریشان کون، آج کی شب توسل کریں اہل بیت سے، توسل راہ گشا ہے مشکلات کے لیے، لیکن توسل کی اپنی شرائط ہے۔ انا توجہنا، توجہ، یہ جو دعائیں توسل پڑھتے ہیں، دعائیں توسل کیا ہے، انا توجہنا، توجہنا یعنی ہمارا چہرہ آپ کی طرف ہے، یعنی یہ ظاہری چہرہ نہیں بلکہ میرے عمل کا چہرہ، میرے عقیدے کا چہرہ، یعنی میں فیس ٹو فیس اہل بیت سے علم لوں، میں فیس ٹو فیس اہل بیت سے عقیدہ لوں، میں تعلیمات لوں ان سے۔ انا توجہنا، ہم آپ کی طرف فیس کیے ہوئے ہیں، فیس یہ ظاہری فیس نہیں، بہت سے لوگ فیس کیے ہوئے ہوتے لیکن توجہ کہیں اور ہوتی ہے، نہیں، ظاہری چہرہ بھی اہل بیت کی طرف ہو اور دل کی توجہ اور روح کی توجہ بھی اہل بیت کی۔ انا توجہنا واستشفعنا، استشفاء شفاعت کا سوال، یعنی جب شفاعت کا سوال کروں تو میں شفاعت کے لیے آمادہ بھی ہوں، ہاتھ پہ ہر تک کے بیٹھ نہیں جاؤں گی مولا بس جو چاہے کروں گا آپ وہاں بخش دیے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ واستشفعنا وتوسلنا، ہم وسیلہ بنا رہے ہیں آپ کو، وسیلہ بنا رہے ہیں، یعنی وسیلے میں پہلے سوار ہونا پڑے گا، وسیلے کے ساتھ چلنا پڑے گا، ایسا نہیں کہ وسیلوں کا آپ نے چھو لیا بس آگے نکل جائے، سواری آگے نکل جائے، آپ اپنی جگہ کھڑے ہیں، نہیں، توسلنا، توسل ضروری ہے، سوار ہونا ضروری ہے۔ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، یہ نجات کا سفینہ، اس میں سوار ہونا ضروری ہے، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا، جس نے چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ سوار ہونا ہے، سوار ہونا ہے، یعنی اپنی منمانی کو چھوڑ کر اہل بیت کے سفینے میں، ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا اللہ، اللہ کے لیے آپ سے توسل کر رہے ہیں، جو آپ کے در پہ آئے ہیں اللہ کے لیے آئے ہیں تو توسل کرے۔ اللہ متعالیٰ نے کہتے ہیں کہ وہ نجف پہنچے اور انہوں نے امام زمان علیہ السلام سے توسل کیا کہ مولا، یہ میری زوجہ ہے، یہ مر رہی ہے، طبیب کو دکھایا، علاج کرایا، دوا کی، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا، میرا ہاتھ اور آپ کا دامن ہے۔ کہتے ہیں کہ بیوی جو ہے دوسرے کمرے میں تھی، اٹھ کر کہہ لیں گے مجھے احساس ہو میں جاؤں اور دیکھوں کہ بیوی کو، زوجوں کو کوئی حاجت تو نہیں ہے، جو دیکھا تو وہ اٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی اور سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، تو اس نے کہا تم نے ایسا کیا کام کیا ہے، توجہ کیجئے گا، توسل، مومنین گرفتار ہیں، پریشان ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اولاد کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، عزت و آبرو کا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے، مکان کا مسئلہ ہے، دوسری مشکلات ہیں، سوسائٹی کی مشکلات ہیں، امت مسلمہ کی مشکلات ہیں، ہم حیف ہے کہ ہم امجد صابری کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ تو کریں لیکن آل خلیفہ کے مظالم کے لیے جو بحرین میں ہیں، آیت اللہ عیسیٰ قاسم کے خلاف جو کریک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا اس کی مذمت نہ کریں تو ہم شیعہ علی نہیں ہیں، اگر یمن کے مظلوموں کے لیے ہم آواز بلند نہ کریں تو پھر ہم شیعہ علی نہیں ہیں، ماتم کر کے اور علم اٹھا کے اور زلجنہ نکال کے چلے جائیں، نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ یہ مولا کی وصیت انشاءاللہ آخر میں پیش کروں گا کہ مولا نے کیا آپ سے ریکویسٹ کی ہے، درخواست کی ہے، التجا ہے مولا کائنات کی، کیا آرزو ہے مولا کی ہم سے، ہم سبط جعفر کے قاتلوں کے لیے گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں، کریں، کرنا چاہیے، امجد صابری کے قاتلوں کے گرفتاری کے لیے مطالبہ کریں، کرنا چاہیے، لیکن اگر مسلمانوں نے عالم کو بھول جائیں، فلسطین کے مظلوموں کو بھول جائیں، پاکستان کے مظلوموں کو بھول جائیں، ہمارے وہ علماء جو اسلام آباد میں بھوک ہڑتال کیے ہوئے ہیں ان کو بھول جائیں، پارا چنار میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، شہر بھروں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ظلم و ستم کو بھول جائیں اور اپنا ماتم، اپنی مجلس، اپنا عالم اٹھا کر اپنے گھروں کو چلے جائیں، عزیزان گرامی اس کا نام عزاداری نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، یہ دکان آپ نے کھولی تھی، آپ نے بند کر دی، اس کا امام حسین کی اور مولا علی کی عزاداری سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے دکان کھلی تھی، دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، معذرت کے ساتھ، دنیا بھر کے مظلوموں سے، اور آپ دیکھیں الحمدللہ آج پوری دنیا یوم القدس بنا رہی ہے، امام خمینی نے 1960 میں ایک آواز بلند کی تھی، اسرائیل باعث صفحہ حسی ازبین پہ رہا، اسرائیل کو ختم ہونا چاہیے، نابود ہونا چاہیے، آج پوری دنیا میں یہ نعرہ موجود ہے، آج بہت سے صلح پسند عیسائی اور یہودی بھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم
صہیونزم کے خلاف ہیں. امریکہ مردہ باد کا نعرہ امام خمینی دی، آج پوری دنیا میں یہ نعرہ معروف ہو گیا ہے، آج امریکہ میں بھی یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے. تو دنیا بھر کے مظلوموں سے ضروری ہے عزیزان گرامی، چنانچہ توسل ضروری ہے، توسل کر اہل بیت. زوجہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا، کہا کہ جانے کا وقت نزدیک تھا، ملک الموت آ پہنچا تھا اور بس نزدیک تھا کہ روح قبض کرے، اتنے میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، تشریف لے آئے. توسل کس سے کیا ہے؟ امام زمانہ سے. امیر المؤمنین کا مقام بہت بلند ہے، امیر المؤمنین کا لقب صرف اور صرف مخصوص ہے 12 ائمہ میں سے صرف حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص ہے. کسی نے امام صادق کے زمانے میں آپ کو امیر المؤمنین کا، آپ ناراض ہو گئے، کہا کہ نہیں، یہ میرے جد علی ابن ابی طالب کے لیے مخصوص ہے امیر المؤمنین کا لقب، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد.
جناب ابو طالب علیہ السلام کی عظمت پہ باواز بلند صلوات.
کہا کہ کیا کام کیا ہے؟ کہا کہ میں نے امام زمانہ توسل کیا تھا. تو وہ زوجہ کہتی ہے کہ ایک اور نوجوان آیا کہ جو امام زمانہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ مولا ایک محب نے، ایک چاہنے والے نے مجھ سے توسل کیا ہے اس کی حیات کے لیے، اور میں آپ کے دامن کو تھامتا ہوں. امام زمانہ کیا کہہ رہے ہیں امام علی سے؟ مولا میں آپ کے دامن کو تھامتا ہوں. بی بی کہتی ہے کہ تم جو مجھے کیوں بلایا واپس؟ اللہ اکبر. بعض اوقات ہوتا ہے، یعنی ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جو مریض اس کے لیے دعا کریں، لیکن بعض اوقات ہم مصلحتیں نہیں سمجھ پاتے، وہ موت شاید اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، اور ہوتی ہی ہے بہتر، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. تو مولا کہتے ہیں اس مؤمنہ سے، کہتے ہیں کہ کیا تم آماد ہو، تیار ہو کہ میرے ساتھ چلو؟ اللہ اکبر، کیا مؤمنہ کا مقام تھا کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ آمادہ ہو، تیار ہو میرے ساتھ چلو. مؤمنہ کہتے ہیں جی مولا میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. اسی اثنا میں امام زمانہ آتے ہیں اور پھر توسل کرتے ہیں، اور پھر امام علی جو ہے اللہ سے در حقیقت گزارش کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں اس مومنہ کے لیے وقت بڑھا دیا جائے. یہ ہے توسل.
اللہ اکبر، اللہ
اکبر. امام زمانہ کو فراموش نہ کریں، امام زمانہ کے انقلاب کے لیے دعا کریں، امام زمانہ کی سلامتی کے لیے دعا کریں. اور میں ایک بہت ہی جید عالم دین ایران کے ان کی ایک التجا پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے کہا شب 23 اپنے لیے کوئی دعا نہ کرو، یہ جتنی مشکلات ہیں، یہ جتنی قتل و غارت ہے، یہ جتنی بد امنی ہے، یہ جتنی تک کرپشن ہے، یہ جتنا بدعنوانی ہے، یہ سب کیا ہے؟ کیونکہ معصوم ہاتھوں میں عدل و انصاف کا انتظام نہیں ہے، معصوم امام نہیں ہے، لہذا دعا کرو کہ وہ آ جائے جس کو آ جانا چاہیے. تو اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہ کرو، صرف امام زمانہ کے لیے دعا کرو، اور تڑپو کہ خدا سے خدا ہماری حجت کو بھیجے، اور پھر خود بھی تیاری کرو تاکہ امام کا ظہور ہو سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اہل بیت کا توسل در حقیقت ہے ہی راہ گشا عزیزانِ گرامی، اور اہل بیت کی سیرت بھی در حقیقت راہ گشا ہے کہ ہم دور حاضر میں اپنے امام سے کچھ ایسے اصول لے سکیں جو ہماری زندگی کو زندگی بنا دیں. مولا فرماتے ہیں، مولا کہنا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو چل پھر رہے ہیں لیکن وہ حقیقت میں مر جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے مرے ہوئے لوگ ہیں جو زمین کے اندر سو گئے ہیں لیکن ان کا کردار قیامت تک باقی رہتا ہے. حیاتکم، مولا فرماتا ہے حیات تمہاری کیا ہے؟ کہ تم جی رہے ہو، ظاہری طور پر کھا رہے ہو، پی رہے ہو، برائیاں بھی اچھائیاں بھی سب چل رہا ہے. مولانا چلتا ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، دنیا میں تو انجوائے کرنا پڑتا ہے نا، اس کا بھی ساتھ اس کا بھی ساتھ، یہ پارٹی بھی وہ پارٹی بھی، یہ گناہ بھی وہ ثواب بھی، دعائے توسل بھی، مس کیدرنگ شادی بھی. نہیں، تم مر گئے ہو، تمہیں اگر برائی برائی نہ لگے، تمہیں اچھائی اچھائی نہ لگے، تم اچھائی کرنے میں شرماؤ، برائی کرنے میں بے دھڑک ہو جاؤ، برائی کو جلدی سے انجام دو، اس کا مطلب تم مر گئے ہو، تمہارا ضمیر مر گیا ہے، تمہارا کردار مر گیا ہے، تم غفلت کی نیند سو گئے ہو. مولا کہتے ہیں تم اگر زندہ بھی ہو نا لیکن تم مر گئے ہو، اور بہت سے ایسے صاحبان کردار ہیں جو زمین کے اندر تو چلے جاتے ہیں لیکن ان کا کردار تا قیامت باقی رہتا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم آج کی شب کون سی حیات مانگ رہے ہیں اللہ سے, کون سی زندگی مانگ رہے ہیں. وہ زندگی اللہم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد, اتنی بڑی دعا ہے زیارت عاشورہ کی, اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور دعا ممکن نہیں ہے. اللہم اجعل محیا اللہم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد, اے خدا میری زندگی کو اہل بیت محمد و آل محمد کی زندگی بنا دے. وجعل مماتی ممات محمد و آل محمد, میری موت محمد آل محمد کی طرح ہو جائے. اس سے بڑھ کر کوئی اور دعا ہو سکتی ہے کہ زندگی بھی اہل بیت کی مانند ہو اور موت بھی اہل بیت کی مانند ہو. درود محمد و آل محمد.
ایک دفعہ اور درود بھیجو محمد والے.
تو سیرت سے عرض کریں مولا کائنات سے, دس پہ دامن علی ہو جائیں, آج تڑپیں گڑ گڑائیں مانگیں التجا کریں.
جیسے آپ افطار کر رہے ہوں سامنے ٹھنڈا پانی ہو اور سامنے سے کوئی ٹھنڈا پانی ہٹا دے, آپ کہتے ہیں بڑی گرمی دیا ہے تھوڑا سا پانی اور دے دو, تھوڑا سا پانی اور دیا, التجا کرتے نہیں کرتے؟ کیا کبھی اپنی نجات کے لیے, اپنی حیات کے لیے, اپنے کردار کے لیے, کبھی اچھائیوں کے لیے برائیوں کو برا سمجھنے کے لیے کہ دعا کی ہے؟ آج کی شب مانگے وہ حیات جو اصل حیات ہے, جو محمد آل محمد کی زندگی ہے اور رہ گشا ہے. تو امیر المومنین کی سیرت سے میں نے کچھ پہلو, اور پہلا پہلو کیا تھا؟ اصولوں کی پاسداری, اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں امیر المومنین کا. دوسرا دین کی حفاظت. تیسرا پہلو جو ہم امیر المومنین کی زندگی سے اخذ کر سکتے ہیں, چونکہ آج آخری گفتگو ہے بہت تیزی کے ساتھ میں اس کو لے کے چلوں گا, سلسلہ وار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجیے محمد و آل محمد.
وہ ہے اخلاص اور نیت, ہر کام میں للہیت, اللہ کو مد نظر رکھنا, اللہ کو مد نظر رکھنا. امیر المومنین تلوار چلا رہے ہیں, جنگ ہو رہی ہے, پانی طلب کیا, پانی آیا, توجہ کیجئے, للہیت اللہ کے لیے, کوزہ آیا دیکھا منہ سے لگانا چاہا واپس کر دیا, کہا کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے, توجہ کیجئے گا, یہ تو ٹوٹا ہوا ہے اور ٹوٹے ہوئے ظرف میں پانی پینا مکروہ ہے. کہا کہ مولا یہ تلوار چل رہی ہے, قتل ہو رہے ہیں, جو ہے وہ بدن اچھل رہے ہیں ہوا میں, یا آپ مکروہ کے چکر میں پڑے ہیں؟ مولا نے کہا کیا ہم اس کے علاوہ بھی کسی اور چیز کے نفاذ کے لیے جنگ کر رہے ہیں؟ جواب ملاحظہ فرمائیے, امیر المومنین کہہ رہے کہ مکروہ کے نفاذ کے علاوہ بھی, کہ مکروہ معاشرے میں مکروہ نظر آئے, مستحب معاشرے میں مستحب نظر آئے, واجب معاشرے میں واجب نظر آئے, حرام معاشرے میں حرام نظر آئے, اس کے علاوہ بھی کسی اور امر کے لیے جنگ ہو رہی ہے علی کی؟ للہیت, خدا کو مد نظر رکھنا. عمرو بن عبد البر مقابلہ ہو رہا ہے, زیر کیا علی نے, واپس ہٹ گئے, دوبارہ سے زیر کیا, قتل کیا, فنار کیا. پوچھا کہ یہ دو بار مقابلہ کیوں ہوا؟ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نفس جو ہے وہ اس جنگ میں شامل ہو جائے. اللہ علی مرتضی جو ہر غالب پہ غالب آنے والا ہے, وہ اتنی تاکید کر رہا ہے کہ کہیں میرا نفس شامل نہ ہو جائے, بعید ہے علی سے, لیکن پھر بھی اتنی احتیاط, اتنا اہتمام, اتنا عشق علی کا اپنے عمل سے کہ نیت خالص ہونی چاہیے. عزیزانِ گرامی توجہ کیجئے گا, مولا کائنات جیسے امام خمینی فرماتے ہیں کہ وہ تکبیر کہ جو علی مرتضی ایک مرتبہ نماز میں کہتے تھے, تمام انبیاء بھی جمع ہو کر اس تکبیر کی معرفت کو نہیں پہنچ سکتے. یہ ہے معرفت علی. عزیزانِ گرامی تو توجہ کیجئے گا, نیت میں اخلاص پیدا کریں, اپنی نیتوں کو خالص کریں اللہ کے لیے, دکھاوے کے لیے نہیں. اس لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں, میں مجلس نہ پیٹ کے لیے پڑھتا ہوں نہ سیٹ کے لیے پڑھتا ہوں. جو پیٹ اور سیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہے وہ جو پیٹ کے تقاضوں سے متاثر ہو کر نہ حق بات بھی کہہ دیتا ہے, حق کو چھپا دیتا ہے, اور جو سیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہے اسے سیٹ کی رضا مندی منظور ہوتی ہے, خدا اور اہل بیت کی رضا اور امام زمانے کی رضا منظور نہیں ہوتی. اپنی نیتوں کو خالص کریں, جو حضرات خدمت کر رہے ہیں اس سوسائٹی میں، یہ جہاں جہاں ان کو جس جس طریقے سے موقع ملا ہے اپنی نیتوں کو خالص کریں، یہ امیر المومنین کی سیرت سے پیغام ہے. دوسرا جو پیغام ہمیں امیر المومنین کی سیرت سے مل سکتا ہے، جو زندگی کے تمام ادوار میں علی کی سیرت پر حاکم ہے، وہ تقویٰ، پرہیزگاری، ورع، حرام سے بچنا. خطبہ شعبانیہ ہو رہا ہے، رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، ماہ رمضان کے فضائل بیان کیے، اور اس کے بعد کہا کہ علی ایک وقت آئے گا کہ تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی خضاب آلودہ ہوگی. امیر المومنین پوچھتے ہیں کہ مولا پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ وہ وقت میرا دین سالم ہوگا، میرا ایمان سالم؟ کون مولا کائنات جو کل ایمان ہے؟
بے شک.
اس کے بعد مولا پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ما ہوا افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ توجہ، نوجوان بچے خصوصاً، سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ امیر المومنین کی سیرت اور دور حاضر کے تقاضے، کیا لے علی سے؟ تقویٰ لے. تقویٰ کیا ہے؟ امیر المومنین پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ بتائیے، رحمت للعالمین بیان فرما رہے ہیں، ما ہوا افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے کا، اس ماہ رمضان کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ نماز، بہت اچھی بات ہے، روزہ، بہت اچھی بات ہے، تلاوت، بہت اچھی بات ہے، نماز عشاء، بہت اچھی بات ہے، غریبوں کی امداد، بہت اچھی بات ہے، ظالم کے خلاف احتجاج، بہت اچھی بات، مظلوموں کی حمایت، بہت اچھی بات، افطار کرانا، بہت اچھی بات، نیکیاں کریں دل کھول کے، افطاریاں دیں، میل ملاپ کریں، رشتہ داروں کے جائیں، بہت اچھی بات. ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ نے بیان نہیں کیا. کیا کہا؟ الورع عن محارم اللہ. نوجوان بچے ذرا توجہ سے سنیں، حرام الہی سے بچنا، یعنی وہ کام جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے دامن بچائیں. جو بعض اوقات ہم بے محابہ، بے دھڑک نظر اٹھا کے ڈال رہے ہوتے ہیں، ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک نظر حرام ڈالی تھی، اس نظر حرام ڈالنے کا خمیازہ میں نے 11 سال بھگتا ہے، جوانی کے پاکیزہ ترین 11 سال اس گناہ کی نظر ہو گئے. یہ گناہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ یہ آنکھوں سے شروع ہوتے ہیں. کیا دیکھا جا رہا ہے؟ کیا ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں؟ کیا کلپ دیکھا جا رہا ہے؟ کیا سنا جا رہا ہے؟ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اس سے زیادہ اس موضوع کو کھولوں. تقویٰ یعنی خدا کا خوف ہماری زندگی میں ہونا چاہیے.
بے شک.
ابن ملجم کوئی غیر نہیں تھا، علی کا چاہنے والا تھا، علی کا مقتدی تھا، علی کا پیروکار تھا. ایک نظر حرام، اللہ اکبر، قطامہ پہ ایک نظر حرام ڈالی، علی کا قاتل بن گیا. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں یہ تصور نہ کرو کہ تم اور یزید اور معاویہ میں کوئی فرق ہے. نہیں، وہ شیطان، وہ نفس امارہ جو ان کے پاس ہے تمہارے پاس بھی ہے. ان کو موقع مل گیا، تمہیں موقع نہیں ملا. ایک نظر حرام ابن ملجم کی، نمازوں پہ نمازیں پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، مقدس ترین شخص اپنے زمانے کا، ایسا مقدس کہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر شب قدر میں عہد کرتا ہے اللہ سے کہ میں اس روئے زمین پر سب سے مفسد ترین شخص نعوذ باللہ علی مرتضیٰ کو شب قدر میں قتل کروں گا. یہ جو آج خارجی، تکفیری، دہشت گرد، یہ جتنا تقدس آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سب خوارج کے اولاد ہیں، یہ سب ابن ملجم کے اولاد ہیں. چنانچہ ایک نظر حرام ڈالی ہے اس نے قطامہ پر، نتیجے میں کیا ہوا؟ امام کا قاتل بنا. تو ابن نوجوان، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خیال کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے ماتمی ہیں، مولا کے عزادار ہیں، مولا کا زلجنے کی لگام پکڑ کے آگے چلتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، افطاریاں تقسیم کرتے ہیں، اور پھر جو چاہے کریں، حرام دیکھے حلال دیکھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مولانا یہ تو سوسائٹی میں ہوتا ہے، یہ تو کلاس فیلو کے ساتھ ہوتا ہے، یہ تو فیس بک پہ ہوتا ہے، یہ تو واٹس ایپ پہ ہوتا ہے، یہ تو دنیا داری کے اصول ہیں. کیا کریں؟ کزن ہیں، کیا کریں؟ کولیگس ہیں، کیا کریں؟ رشتہ دار ہیں، کیا کریں؟ اہل محلہ ہیں. حلال حرام کے اوپر یہ پرواہ نہ ہو. ایک نظر حرام، ایک نظر حرام، تو یہ ہے تقویٰ. امیر المومنین کی زندگی میں تقویٰ کو اگر اٹھا کے دیکھیے، جا بجا امام علی نے، آہ من قلت الزاد وطول السفر، میرے پاس راہ توشہ کم ہے، سامان سفر کم ہے، راہ بہت طولانی ہے. امیر المومنین کا تقویٰ دیکھیں کس طرح گڑ گڑا گڑا کر کیا کریں کہ تقویٰ حاصل کریں. خود امیر المومنین فرماتے، توجہ کیجئے گا، راہیں کھولی ہیں امیر المومنین نے عمل کے لیے ہمارے لیے کہ دیکھو ایسے عمل کرو. آئینونی بے ورعین و سدادن، میری مدد تو کرو، مجھے پتا تم میرے جیسے نہیں بن سکتے لیکن میری مدد تو کرو تقویٰ کے ذریعے سے، کوشش تو کرو. نہیں ہوتا مولانا، کنٹرول نہیں ہوتا، جھوٹ ہے. ہم چینج ہونا نہیں چاہتے، تبدیل ہونا نہیں چاہتے، چھوڑنا نہیں چاہتے. آیت اللہ شیخ محمد شریعت اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، المعروف آقا شریعت، بہت سے بزرگان نام سے واقف ہوں گے. شب قدر آتی تھی تو کہتے تھے کہ آؤ خدا سے جھوٹ بولیں. توجہ کیجیے، آیت اللہ امام خمینی کے دوست، جن کو امام خمینی نے پاکستان بھیجا اس لیے تھا یہاں پہ دینی مدارس قائم کیے جائیں، 1954 کی بات بتا رہا ہوں میں، پارسی کالونی نمائش پر مقیم پذیر ہوئے. کہا آؤ خدا سے جھوٹ بولے. تو ہم جیسے جو ٹیڑھے ملا تھے نا، ارے قبلہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، خدا سے جھوٹ بولیں؟ امام کہہ رہے ہیں استغفار کرو. آپ کے جگہ اور کیا، امام کہہ رہے ہیں استغفار کرو، لیکن تم استغفار کب کرتے ہو؟ تمہارے دل میں تو وہی 420 ہی ہے، وہی جھوٹ ہے، وہی کھوٹ ہے کہ صبح اٹھوں گا تو وہی دیر سے، صبح اٹھوں گا تو وہی کام، صبح اٹھوں گا تو اسی سے بات، صبح اٹھوں گا تو یہ کام کروں گا، صبح اٹھوں گا تو اس کی ٹانگیں کھینچوں گا، صبح اٹھوں گا تو. بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک چھوٹے سے مسئلے پر جو ہے لوگ آپس میں دست و گریبا ہو جاتے ہیں، مظلوموں کو مارتے ہیں، پانی کے مسئلے پر کیا ہوگا. آیت اللہ شیخ عباس قمی، وقت آخر، نزا کا عالم، آخری ایام، بیٹھے رو رہے ہیں. بیٹے نے آ کے پوچھا، بابا بتائیے اس گریے کی وجہ کیا ہے، اس عالم میں بیماری میں اتنا گریا؟ کہا کہ بیٹا ایک دفعہ میں کسی مقام پر ایک مصلحتی دروغ بولنے میں گرفتار ہو گیا تھا. اللہ اکبر. شیخ عباس قمی، یہ مفات الجنان جنہوں نے مرتب کیے، رحمت اللہ علیہ، ایک جھوٹ میں نے بولا ہے زندگی میں، وہ بھی مصلحتی، وہ بھی جائز تھا. تو میں سوچ رہا ہوں کہ خدا کے سامنے کیسے جاؤں گا اور کیسے اپنے عمل کی توجہ بیان کروں گا. یہ ہے علماء کا تقویٰ. آج علماء کے خلاف کیسی آوازیں، کیسی غلاظتیں، کیسی بکواس، کتنی توہین و اہانت و جسارت، یہ علماء فقہ. تو تقویٰ یہ ہے عزیزان گرامی. کہتے نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا ہے، چینج نہیں ہونا چاہتے، چھوڑنا نہیں چاہتے. وہ کہتے تھا خدا سے جھوٹ بولو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ تم جھوٹ بولتے ہو، اس لیے جھوٹ بولتے ہو تمہارے دن میں وہی 400 بھیجے تو بڑھ کے وہی کام کرنے. تو بھائی صاف صاف کو ہے، اللہ میں تمہیں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ کیوں کہہ رہے ہو استغفار کر رہا ہوں؟ ہم خود چینج ہونا نہیں چاہتے، تبدیل ہونا نہیں چاہتے. اس لیے جو ہے اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تبدیل ہونا چاہتے، آخر وقت جب تک گاڑی چلے گی چلاؤ، مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تمہاری نماز و عبادت و دعا و تلاوت و قرآن کی ضرورت نہیں ہے. تو تقویٰ جو ہے وہ در حقیقت زندگی میں ہونا چاہیے. کیا کریں تقویٰ؟ سب سے پہلے نظروں کو کنٹرول کریں. اگر یہ نظریں کنٹرول ہو جائیں تو فکر خود بخود کنٹرول ہو جائیں. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھا جاتا ہے، ایک ہوتا کیا ہے سائبر کی دنیا میں، نیٹ کی دنیا میں، کسی بری چیز کو کسی اچھے لفافے میں پیک کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. آپ اس کو کمنٹس کریں کیا ہوگا، آپ جادو دیکھیں گے. بچے نے جو ہے وہ تجسس میں آ کے اس کو کمنٹس کیے، ایک اور لنک کھل گیا، وہاں سے گئے ایک اور لنک کھل گیا، تیسری دنیا میں پہنچا تو وہاں تو دنیا ہی عجیب تھی، گناہ کی دنیا. نظروں کو اگر کنٹرول کیا جائے، توجہ کریں، التجا کریں خدا سے، خدا آج جب ہمیں طاقت و قوت دے، ایسا ایمان دے جو گناہ کے موقع پہ ہماری آنکھوں کو کنٹرول کرے. امیر المومن کی سیرت در حقیقت اسی تقویٰ سے عبارت ہے. میں جب اللہ کے خطبات اٹھا کے دیکھیں، میری خواہش ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آل احباب میں ہم نے 2 سیمسٹر پڑھائے ہیں نجم اللہ پر، یہاں پہ بھی میری خواہش ہے کہ نوجوان آئیں اور مولا کے کلام سے آشنا ہوں، پتہ چلے وہ اس مولا کے لیے جس کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، اس نے ہمارے لیے کہا کیا ہے، وہ بتانا کیا چاہتا تھا، کس راہ پہ لے جانا چاہتا تھا. اور کسی موقع پہ میں نے کچھ ذمہ داروں سے تذکرہ بھی کیا تھا لیکن جواب نہ دارت. اب مجھے نہیں پتا جواب نہ دارت کی کیا وجوہات ہیں، لیکن مجھے اتنا پتا کہ جواب نہ دارت درود محمد و آل محمد کا. ایک اور پہلو جو امیر المومنین کی سیرت سے عرض کر سکتے ہیں وہ ہے معاد، قیامت کا خوف.
توجہ رکھیے گا عزیز نگران،
قیامت کو خوف امیر المومنین کو کتنا ہے، بار بار یاد کر رہے ہیں قیامت کو. وہ علی جو انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑ دے، جب اذان سنے تو جسم میں تھرتھراہٹ پیدا ہو جائے. عبادت کر رہے تھے، ایک دفعہ غش کھا کے گر پڑے. صحابی دوڑے دوڑے جناب زہرا کے پاس آیا، کہا کہ علی اس دنیا سے چلے گئے. پوچھا کیا کر رہے تھے، کہا نماز پڑھ رہے تھے. کہا کہ بے فکر ہو جاؤ علی کی یہی عادت ہے، یہی حالت ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں علماء کے، لیکن بہرحال میں چونکہ بہت چاہتا ہوں کہ ترتیب سے آگے بڑھ جاؤں، اور آخر میں کچھ جملے مولا کی وصیت کے ذکر کرنا چاہتا ہوں. معاد، قیامت کو یاد رکھیں. خود مولا کائنات کا ایک جملہ ہے، درود بھیجے محمد والے محمد پر. طوبی لمن ذکر المعاد، حکمت نمبر 44 یا کلمات قصار نمبر 44. طوبی لمن ذکر المعاد، خوشا بحال اس شخص کے، خوشبختی اس شخص کے لیے جو قیامت کو یاد رکھے، اپنے ٹارگٹ کو یاد رکھے. کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے ٹارگٹ کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے کام کرتا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے اپنی لائن آف ایکشن کو، اپنے میتھڈ کو، اپنے روش کو ایک خاص انداز سے مرتب کرتا ہے. لیکن جس کا کوئی ہدف ہی نہ ہو، ایسا ہی ہے جیسے آپ صحرا میں کھڑے ہو جائیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو جانا کہاں ہے، آپ دائیں جائیں گے یا بائیں جائیں گے یا سامنے جائیں گے یا کب جائیں گے، کچھ نہیں پتا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ راہ مستقیم میں لوگوں کی تین صفات ہیں، یا وہ ساری وہ سیر ہوتے ہیں، پیش رفت کرنے والے ہیں، دوڑ لگانے والے ہیں، سابقو الی مغفرت من ربکم، سبقت اختیار کرنے والے ہیں، یا جمود کا شکار ہے. ٹھیک ہے، بس چل رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں، نماز قضا ہو گئی پریشانی نہیں، روزہ چھوٹ جائے کوئی پریشانی نہیں، زبان سے مغلظات نکل جائے کوئی پریشانی کی بات، یہ رکود ہے، یہ جمود ہے، یہ بالکل ختم ہو گیا ہے. اور تیسرا کیا ہے، جو مائنس میں جا رہا ہے، جو مائنس میں جا رہا ہے. یہ تین قسم کے لوگ ہیں. مولا کہتے ہیں کہ اگر تم قیامت کو یاد رکھو، قیامت اینڈ آف دا لائف، لائف سے مراد یہ ظاہری زندگی، کہ قیامت جب آئے گی اس کے بعد ایک نئی دنیا میں چلے جاؤ گے، تو یہ جو تمہاری دو حالتیں ہیں، یعنی مائنس میں جانا یا جمود اور اسٹل ہو جانا، یہ تمہاری زندگی سے نکل. طوبی لمن ذکر المعاد وعمل للحساب، اور حساب کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، عمل کریں کہ خدا مجھ سے کل پوچھے گا، جواب ہونا چاہیے. کسی موقع پہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو چار پانچ سوال ہم دیکھتے ہیں جو تلقین میں پڑھے جاتے ہیں، کہ من ربوں کا، من دینوں کا، من کتابوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، یہ تو بہت ہی آسان سوال ہیں. تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، تمہارا قبلہ کیا ہے، تمہارا نبی کون تھا، تمہارا امام کون تھا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو آپ بچے بچوں کو معلوم، دادا دادی نے سکھا دیے. نہیں جناب عزیزانی کرامی، اگر کوئی 60 سال کی عمر میں مر رہا ہے، اس دنیا سے جا رہا ہے، تو یہ جو سوال ہوگا من ربوں کا، جناب عالی تشریف لائے، ویلکم. ذرا یہ بتائیے کہ ان 60 سال میں آپ کا رب کون تھا، آپ کی زوجہ تھی، آپ کا سیٹ تھا، آپ کا پیسہ تھا، آپ کا نفس تھا، کیا تھا رب، کس کے لیے دنیا کما رہے تھے، کس کے لیے جھکے پڑ رہے تھے، جس کے لیے چاپلوسی کر رہے تھے، کس کے لیے تعلق کر رہے تھے، من کتابوں کا، تمہاری کتاب کیا تھی، ان 40 سالوں میں 60 سالوں میں تم کس کتاب کے پیچھے چل رہے تھے، ناول کے پیچھے، فیس بک کے پیچھے، ریڈر رائجز کے پیچھے، اخبار جہاں کے پیچھے، کیا پڑھ رہے تھے تم، ان 40 سالوں سے نچوڑ نکالا جائے گا. تمہارا امام کون تھا، میرے امام امام علی تھا. اچھا 40 سالوں میں تمہارا امام علی تھا، کتنی اطاعت کی مجھے بتاؤ، کوئی علی کا عمل جو علی کا تھا تمہاری زندگی میں نظر آئے، تمہارا نبی کون تھا، میرے نبی رسول اللہ تھے. تو عمل للحساب. تو تیسرا نقطہ یہ ہے کہ قیامت کو یاد رکھا. چوتھا نقطہ جو امیر المومن کی سیرت سے ہم اخذ کر سکتے ہیں وہ ہے فیملی. فیملی کو ٹائم دینا، اپنے خانوادے کو ٹائم دینا، اپنے گھر والوں کو ٹائم دینا. گھر کو جڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں، بٹوارے دیکھ رہا ہوں، خلیجے دیکھ رہا ہوں میں. اسی کراچی میں مومنین کے درمیان طلاقیں ہو رہی ہیں، جلدی جلدی شادی کر دو، بس لگتا ہے کہ ٹرین میں سوار جیسے سوار کرتے ہیں نا، رش ہوتا ہے، دھکم پیل ہوتی ہے، بس چڑھا دو گاڑی میں شادی کی بچے کو. نہ بچہ لڑکی کو جانتا ہے، نہ لڑکی لڑکے کو جانتی ہے، چڑھا دو گاڑی میں، بس سوار ہو جائے. یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے، اور اسی لیے طلاقیں بھی ہو رہی ہیں. مومنین جو ہے ماشاءاللہ سے وہ زوجات سے پٹ بھی رہے ہیں اور ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں زوجات پر، اب یہ واقعات ہیں میرے سامنے. بلا رازداری کا تقاضا یہ ہے کہ نام لیے بغیر عرض کروں, یہ سب ہو رہا ہے. اسی طرح سے مومنین سادات کے درمیان ہو رہا ہے. مولا علی کا ایک اور پہلو زندگی کا جو ہماری زندگی کو جنت بنا سکتا ہے وہ ہے فیملی. اپنی اولاد کو وقت دینا, اپنی زوجہ کو وقت دینا. امیر المومنین جب تک رسول اللہ حیات رہے بہت کم ٹائم ملتا تھا آپ گھر میں آتے تھے, یا آتے بھی تھے تو زخمی کٹے ہوئے, زخمی حالت میں پٹی بندی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی فیملی کے مسائل سے غافل نہیں تھے. آپ امیر المومنین سے زیادہ بیزی نہیں ہیں, آپ کی زندگی امیر المومنین سے زیادہ مصروف نہیں ہے. اپنی فیملی کو ٹائم دیجیے, وقت دیجیے, زوجہ کو وقت دیجیے. یہی زوجات کو وقت نہ دینا عفت کی دھجیوں کو اڑانے کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے. انتہائی کوڈ ورڈز میں بتا کے جا رہا ہوں, صاحبان علم و دانش و فراست موجود ہیں. گفت و شنید نہ کرنا زن و شوہر کا عفت کے منافی کاموں کے آغاز کا سبب بنتا ہے. آپ توجہ نہیں دیں گے تو پھر یہ توجہ کہیں اور سے لی جائے گی, حرام طریقے سے لی جائے گی. اپنی اولاد کو وقت نہیں دیں گے تو یہ اولاد باہر جا کر عشق و معاشرے کے ذریعے سے اپنی فیلنگز کو شیئر کرنا چاہیں گے. اب آپ دیکھیے 37 ہجری میں, 40 ہجری میں مولا کی شہادت ہو رہی ہے, 37 ہجری میں جنگ صفین. مولا تقریباً 61-62 برس کے ہیں یا اس کے قریب لگ بھگ عمر ہیں. جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں, ایک لیٹر لکھتے ہیں بیٹے کو امام حسن کے نام, مکتوب نمبر 31, لیٹر نمبر 31, بعد میں 30 بھی لکھا ہے. وہ لیٹر اٹھا کے پڑھیے گا, والدین سے میری گزارش ہے اور نوجوانوں سے, اس خط کو پڑھیں جو مولا نے میرے اور آپ کے نام لکھا ہے کہ فیملی کو کیسا ہونا چاہیے, باپ کو کیسا ہونا چاہیے, باپ کن چیزوں کی فکر کرے, ہم کن چیزوں کی فکر کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تعلیم کی فکر نہ کریں, اس کی انگلش لینگویج کی فکر نہ کریں, اچھے اسکول کی فکر نہ کریں, تربیت کی فکر نہ کریں, ساری چیزوں کی فکر کریں, لیکن اس کے دین کے لیے, ایمان کے لیے, تقویٰ کے لیے, تربیت کے لیے تو فکر کریں نا. اپنی فیملی کو ٹائم دیں. امام علی خط لکھ رہے ہیں امام حسن کو. امام حسن کو چھوٹے نہیں ہیں, کم سے کم آپ کی عمر جو ہے وہ اس وقت 35 برس کے لگ بھگ ہونی چاہیے. لیکن امام علی توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ ایک فیملی کے لیے کتنا وقت, جنگ صفین سے آ رہے ہیں, توجہ کیجئے, کئی ماہ پہ مشتمل جنگ ہے جو لڑ کے آ رہے ہیں, لیکن کتنی توجہ ہے. اور ہم اپنی فیملیز کو وقت, یہی وجہ ہے کہ بچے الگ, بیوی الگ, شوہر الگ, گھر بار الگ. مجلس علی یہ تقاضا کر رہی ہے کہ علی کی مانند حقیقت اپنی فیملی, بچے اپنے گھر میں ٹائم دیں, والدین اپنے بچوں کو ٹائم دیں, بیٹھیں کسی بھی بہانے سے بیٹھیں, بیٹا آج کیا پڑھا, کیا دیکھا, کیا کمایا, کیا کیا, آفس میں کیا ہو رہا ہے, کولیگس کیسے ہیں, کالج کیسا ہے, یونیورسٹی کیسا ہے. یہ گفت و شنید اس بات کا سبب بنے گا, یہ میل ملاقات اس بات کا سبب بنے گا بچہ آپ کا دوست بن سکے. حضرت یوسف نے خواب دیکھا, یہ خواب جو دیکھا پریشان ہو گئے, جا کے کسی فرینڈ کو, دوست کو, جی جا کے نہیں بتایا. کس کو بتایا؟ باپ کو. یا ابتی انی رایت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رایتهم لی ساجدین. بابا میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے, چاند, سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں, میں پریشان ہوں. بچہ ماں باپ کو ملجا سمجھے, ماں باپ سمجھے, مرجع سمجھے کہ جہاں رجوع کر سکے, تو پھر وہ جا کے اپنی پرابلم شیئر کرے گا. لیکن باپ کسی اور دنیا میں, بچہ کسی اور دنیا میں, تو یہ کہاں رشتہ پیدا ہوگا. امیر المومنین کی سیرت کا ایک اور پہلو یہ. اور آخری پہلو جو امیر المومنین کی سیرت سے ہو سکتا ہے وہ ہے منظم زندگی, آرگنائز لائف. یہ امیر المومنین کی آرزو ہے, منظم زندگی. عزیزان کرامی, آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں اور آپ کی زحمت کا تمام. درود بھیجے محمد و آل محمد. بستر شہادت پر ہے مولا. مولا فرماتے ہیں, اور نہج البلاغہ میں یہ جو مولا کی وصیت ہے اس کا نمبر 47 ہے, للحسن والحسین علیہ السلام لما ضربہ ابن ملجم لعنہ اللہ، جب ملجم نے ضرب لگائی ہے، جب گھر آ گئے تو آپ نے امام حسن اور امام حسین اور اپنے بچوں کو بلایا۔ اب یہ پہلے دن کی ہے، یہ دوسرے دن کی ہے، تاریخ میں یہ نہیں لکھا۔ ضرب لگنے کے بعد مولا نے اپنے اہل عیال کو بلایا، یہ جملہ سنیے گا مولا کا، اسی کما بے تقوی اللہ، میں اے حسن اور حسین تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں تقوی کی، یعنی حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو۔ وَأَلَّا تَبْغِيَ لِلدُّنْيَا، دنیا کی طرف توجہ نہ کرو، وَلَا تَأْسَفَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهُمَا، اس کے بعد کہتے ہیں اسی کما، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، دوبارہ تاکید سے کہہ رہے ہیں۔ یہ مولا کائنات کے جملے کو اضافی نہیں ہیں، یہ نپے تلے جملے ہیں، یہ وصی رسول کے جملے ہیں، یہ کل ایمان کے جملے ہیں۔ بستر شہادت سے علی مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہر شخص جو اس مجلس میں بیٹھا ہے یہ تصور کرے امیر المومنین آپ سے مخاطب ہے، کلام کلام علی ہے، زبان میری زبان ہے، لہجہ میرا ہے، لیکن کلام کلام علی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ آپ در اقدس امیر المومنین پہ موجود ہیں، سامنے مولا کی ذریعہ ہے، اب مولا آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، اسی کما میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، وہ جمیع ولدی، اپنے تمام بچوں کو، وہ اہلی اور اپنے تمام اہل کو، وہ من بلغہ کتابی، اور جس جس تک میری یہ وصیت تحریر لیٹر پہنچے۔ شاید آپ میں سے کوئی پہلی دفعہ یہ سن رہا ہو کہ مولا نے یہ تحریر فرمایا، یہ تحریر کروایا۔ مولا کہہ رہے جس جس تک یہ میری تحریر پہنچے، اسی کو میں تقوی اللہ و نظم امرکم، کہ اپنے کاموں کو منظم کرو، زندگی کو منظم کرو، نماز، عبادت، دعا، جاب، تلاش، محنت، جدوجہد، فیملی، ہر چیز منظم ہو، یہ مولا کی آرزو ہے عزیزان گرامی۔ اپنی زندگی کو منور، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس منظم زندگی سے متعلق کچھ نہ کچھ درس کروں، یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ شب 21 شب شہادت ہے، مولا کی کچھ ملاقاتیں ہیں، کچھ کا تذکرہ کیا تھا کل اور آج بھی ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی ملاقات ابن ملجم سے ہے، ہاتھ باندھ کے لایا گیا ابن ملجم کو، مولا نے ایک دفعہ سر اٹھا کے دیکھا اور کہا کہ کیا میں تیرا شفیق امام نہیں تھا؟ کیا میری محنت اور جد و جہد کا صلہ یہی ہے کہ تم میرے سر پہ تلوار مارے؟ اللہ اکبر، دیکھیں مولا کس طریقے قاتل سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ کہہ رہے کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا، کیا میں تیرا شفیق امام نہیں تھا؟ سر جھکا لیا، کچھ نہیں کہہ سکا۔ پہلی ملاقات یہ، دوسری ملاقات حبیب نے عمر کی ہے، کل بھی تذکرہ کیا تھا۔ حبیب نے عمر، یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے مرتے دم تک علی کی بیعت کا حق ادا کیا ہے۔ رونے لگے، کہا خاموش ہو جاؤ، نہ رو، گریا نہ کرو، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی آ جاؤ، میں اور تمام انبیاء تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ تیسری ملاقات جو مولا کی اسبغ بن نباتہ سے ہے، یہ بھی مولا کا بہت چاہنے والا، مولا کا عاشق صحابی ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ ایک اور پہلے ذکر کر دوں تاکہ بعد میں اس کو ذکر کر، طولانی ہے یہ۔ حجر بن عدی یا حجر بن عدی، یہ بھی مولا کے چاہنے والے، مولا کا سچا عاشق، اشعار پڑھنے والا، جب یہ مولا کی خدمت پہنچا تو مولا بے ہوشی کے عالم میں تو نہیں پہچان سکے، اس نے مولا کی شان میں قصیدہ پڑھنا شروع کیا، غم انگیز مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد جب مولا نے آنکھیں کھولے، پوچھا بیٹا حسن یہ کون ہے جو اشعار پڑھ رہا ہے؟ علی بن نقاحت اتنی تعریف ہے، راوی کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ مولا کی خدمت پہنچا تو مولا کے سر پر ایک زرد قسم کا کپڑا بندھا تھا، تو میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا یہ کپڑا زیادہ زرد ہے یا مولا علی کا چہرہ اس زہر کی وجہ سے زیادہ زرد ہے۔ اللہ اکبر، یہ نقاحت کا عالم ہے مولا کائنات، بار بار بے ہوش ہوتے ہیں، جب ہوش میں آتے ہیں وصیت فرماتے ہیں۔ کہا یہ کون ہے؟ کہ مولا یہ آپ کے چاہنے والا ہے۔ اب دیکھیے مولا اپنے چاہنے والوں کو کہہ رہے ہیں، حجر اگر ایک وقت آئے تمہیں تم پہ ظلم و تشدد کیا جاؤ، تم سے کہا جائے کہ علی سے بیزاری کا اعلان کرو، علی سے دوری کا اعلان کرو، تو تم کرو گے؟ کہا کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ میں خوشخبری دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں کہ وقت میں قتل کیا جائے گا۔ حجر بن عدی کو معاویہ نے گرفتار کیا اور ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ خوش ہو گئے، کہا کہ الحمدللہ میں تو کئی دنوں سے علی کی اس وصیت کے پورے ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، ایسے ہوتے ہیں عاشق، یہ ہوتے ہیں عاشق۔ میں تو وصیت کا انتظار کر رہا تھا کہ مولا کی وصیت کا پوری ہو گیا، ارے یہ تو خوشی کا مقام ہے۔ کہا کہ کوئی وصیت ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ مسلمانوں سے میری وصیت یہ ہے، مجھے انہی زنجیروں میں دفنا دینا، انہی خون آلودہ کپڑوں میں دفنا دینا، تاکہ روز قیامت پل صراط پر معاویہ تیرے سامنے کھڑا ہو کر خدا سے احتجاج کروں کہ میں دشمن علی میں مارا گیا تھا۔ اللہ اکبر، آج دنیا لوگوں کی آوازوں کو قتل کر رہی محبت علی میں، یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری بھول ہے کہ تم اس طرح سے حب اہل بیت کو دلوں سے مٹا سکو گے۔ اس کے بعد ایک اور ملاقات اسبق بن نباتہ کی ہے۔ ایک دفعہ مولا کائنات نے جب مولا کا چاہنے والا تھا، مولا کے بہت سے اور بھی صحابی آتے تھے، اور اب دیکھیں مولا کتنے علم دوست تھے، شہر مدینہ تو لے لے، باب مدینہ تو لے لے، یہ عنوانہ تھے مولا کے۔ کہتے ہیں سوال کرو لیکن مختصر سوال کرو، علی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہارے سوالوں کو مفصل جواب دے۔ جاتے جاتے بھی علی علم کے دریا بہا کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہم کیسے روبرو ہوں گے؟ علی کی نہج البلاغہ ہمارے پاس لیکن ہم بیگانہ، ہم ناآشنا، دنیا بھر کی اخبار جہاں، رسائل، کتابیں، ڈائجسٹ، ناولیں سب ہمارے پاس، ہمارے گھروں میں، اور علی کی نہج البلاغہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، کیسے سامنا کریں گے مولا علی کا؟ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ کہا کہ چھوٹے چھوٹے سوال کرو۔ اس کے بعد کہتے ہیں اسبق، میں نے رسول اللہ سے سنا، رسول اللہ کے آخری ایام تھے، رسول اللہ نے فرمایا اے علی جاؤ اس مسجد میں جا کے حدیث سنا دو کہ خدا نے لعنت کی ہے والدین کے آنکھ فرزند پر، خدا نے لعنت کی ہے اس بندے، اس غلام پر جو اپنے مالک سے بھاگ جائے، خدا نے لعنت کی ہے اس شخص پر جو کسی کو اجیر بنائے کام کے لیے، اس پہ ظلم کرے۔ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم کسی کو تنخواہ دیتے ہیں صبح 9 سے شام 4 بجے کی، ماہ رمضان آتا ہے تو اس کی ڈیوٹی جو رات 10 بجے تک ہوتی ہے، ایسی اطلاع، اس ظلم کا حساب کون دے گا؟ ایک کام کے لیے رکھتے ہیں، 10 کام اس سے کرواتے ہیں، یہی ہو رہا ہے، اطراف میں ہو رہا ہے۔ بہر جو صاحبان فراست ہے سمجھ جائیں گے کیا ہوگا، یا اضافی تنخواہ دیا، یا اس کی رخصتی کے ٹائم مقرر فرما اس کی جاب کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں اسبق میں گیا اور میں نے مسجد میں جا کے کہا رسول اللہ نے یہ حدیث سن لیے، سن لو، اور میں سنا کے آ گیا، ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ مولا علی یہ بتائیے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں، اس کی تشریح کیا ہے؟ مولا علی کہتے ہیں میں کچھ نہیں بولا، واپس آیا رسول اللہ کے پاس، اور رسول اللہ کے پاس آ کے یہ فرمایا رسول اللہ کی تشریح بیان کیجیے، خود اپنی طرف سے قول رسول کی تشریح نہیں کریں، یہ ہے ادب علی، یہ ہے ادب علی۔ کہہ دیتے نہیں، فوراً آئے، نہیں معلوم تھا، معلوم کیا آ کر، یا رسول اللہ بتائیے اس کی تشریح کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو میں نے کہا کہ جو آنکھ ہو جائے اس پر لعنت ہے، انا وانت انی وانت ابواہ دل امہ، میں اور تم اس امت کے دو باپ ہیں، ہم میں سے جو بھی کوئی، ہماری امت میں سے جو آنکھ ہو جائے گا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، جو علی اور رسول کی اطاعت نہ کرے اس پہ لعنت ہے۔ اس وقت فرمایا کہ جو اپنے مالک سے بھاگ جائے، انا و انی و انت موالی ہذی الامہ، میں اور تم اس امت کے تو مالک ہیں، مولا ہیں، ہم سے جو فرار کر جائے گا، راہ ولایت کو چھوڑ دے گا، خدا کی لعنت ہے اس پر۔ اس کے بعد تیسرا رسول اللہ نے جو قول فرمایا، فرماتے ہیں کہ جو اپنے کام کرنے والے اجیر کا حق پورا نہ دے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ میں نے اور تم نے اس امت کی اصلاح کے لیے، نجات کے لیے، سعادت کے لیے کام کیا ہے، جو ہمارا حق نہ دے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ آخری خدمت، بس عزیزان گرامی، یہ مولا کی ملاقاتیں تھیں۔ اس طریقے سے مولا کائنات اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں۔ جناب زینب، جناب ام کلثوم کے واقعات میں کل پڑھ چکا ہوں، جناب عباس، امام حسن، امام حسن کے بعد گھر میں بچوں میں سب سے جوان ہے، مولا علی نے جناب عباس کو بلایا, کچھ وصیتیں فرمائیں. مولا کی حالت دیکھ کر اکتفا امام حسین نے گریہ کرنا شروع کیا. علی سے حسین کا گریہ برداشت نہ ہوا. شب اکیس ہے, شب یتیمی ہے, صرف حسن حسین کی یتیمی کی رات نہیں ہے, امت رسول آج یتیم ہو گئی. امت رسول آج یتیم ہوئی ہے, آج فرشتوں نے ماتم کیا ہے, آج عرش معلیٰ پر علی کا ماتم اور محمد کا ہوا. امام حسن نے ایک دفعہ گریا, امام حسین نے گریا کرنا شروع کیا. ایک دفعہ علی کا کلیجہ کٹنے لگا, اے بیٹا حسین تو گریا نہ کر, میرا کلیجہ کٹا جاتا ہے. اللہ اکبر, ارے ارے یہ کون ہے؟ یہ وہی حسین ہے کہ جب ماں رخصت ہو رہی تھی تو حسین گریا کر رہے تھے. ایک دفعہ علی سے سفارش کی, علی مرتضیٰ اس بچے کو کبھی رونے نہ دینا, ارے میرا کلیجہ کٹا جاتا ہے. اور صرف فاطمہ ہی حسین کے رونے سے گھبرا آتی نہیں ہے. ایک دفعہ امام حسین گریہ فرما رہے تھے, رسول اللہ آتے ہیں زہرا, ارے حسین کو رونے نہ دیے کرو, میرا کلیجہ کٹ جاتا ہے. ارے میں کو یا رسول اللہ آپ پریشان ہیں حسین کے گریے سے, شہزادی آپ نہ گناہ ہے, امیر المومن آپ ہیں, ذرا ایک دفعہ کربلا میں آ کے دیکھنا, ارے یہ حسین تشنا و گرسنا, بھوکا و پیاسا, تین دن انہیں ان بھیڑیوں کے سامنے, ان کشتاروں کے سامنے, ان تلوار کے سامنے کیسے حل من ناظر ینظرنا حل من مغیظ یغیظنا کی صدا بلند کرے گا. حجرکم اللہ حاضدارو, آج ماتم کی رات ہے, آج بکا کی رات ہے, آج تمہارا اور ہمارا مولا جدا ہو رہا ہے. بس ایک دفعہ وصیت فرمائی مولا نے, ایک دفعہ ہاتھوں میں ہاتھ دیے, بیٹا خیال رکھنا, زینب خیال رکھنا, حسن و حسین اللہ کے سپرد کیا تمہیں. حاضدارو ایک دفعہ دق الباب ہوا, لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ جب امام حسن نے دروازہ کھولا تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں شیر کے خوزے لیے علی کے دروازے پہ موجود ہیں, کہ ہم نے سنا ہے ہمارا مولا, ہمارا مولا اس کو دودھ کی ضرورت ہے, ہم دودھ لے کے آئے ہیں. ارے امام نے کہا بچوں صبر کر جاؤ, میں کہوں مولا علی کتنے خوش نصیب ہو, ارے شیر کے پیالے آ رہے ہیں, ذرا کربلا میں آنا, ارے تماچوں سے تمہارے پوتے پوتیوں کی نوازش کی جائے گی. مولا وہاں کوئی پانی پلانے والا نہ ہوگا, مولا وہاں شیر نہ دیا جائے گا, وہاں جھڑکیاں ہوں گی, وہاں تماچے ہوں گے. اے علی, ارے تم سے تو یتیموں کی آوازیں برداشت نہ ہوتی تھی, ذرا میدان کربلا میں اپنے کنبے کو لٹتا ہوا دیکھ لو, ارے سکینہ کے دامن میں آگ لگی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, آج مولا کا برسہ دیجئے. عزیزان گرامی, جب امام حسن اور امام حسین ایک دفعہ مولا کو دفنا کے واپس آ رہے تھے, دیکھا ایک خراب گھر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے, کسی کے کرانے کی آواز آ رہی ہے. اے لوگوں, میں دو تین دن سے بھوکا ہوں, ایک شخص آتا تھا جو مجھے کھانا کھلاتا تھا, میرے سر پہ نوازش کرتا تھا, مجھے اپنے قریب بلاتا تھا, میرے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا. مولا تیرے قربان جاؤں, مولا ان ہاتھوں کا بوسہ لو جو یتیموں کے سر پہ ہوتے تھے. ایک دفعہ امام حسین بیٹھ گئے, پوچھا بھائی یہ تو بتاؤ تمہاری کیا حالت ہے؟ کہا کہ میں بھوکا ہوں, رات کی تاریکی میں ایک درد مند انسان آتا تھا, مجھے اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کے کھلاتا تھا, دو تین دن ہو گئے وہ نہیں آیا, اللہ کرے خیر ہو جی. ایک دفعہ جب حلیہ پوچھا, جب احوال پوچھا, کہا کہ ہاں وہ تمہارا اور ہمارا مولا امیر المومنین تھا, ارے جس کو آج قتل کر دیا, ارے ہم اسے دفنا کے آ رہے ہیں.
اجرکم اللہ، اے یتیموں کے کفایت کرنے والے علی تجھ میں ہمارا سلام ہو۔ بس علی مرتضیٰ کی آنکھیں بلند ہوئی، آخری پھر جو علی کی زبان میں تھا، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، میں دین الہی بدین مصطفیٰ پہ مرنا چاہتا ہوں۔ جنازہ تیار ہو گیا، وصیت امیر المومنین کے بعد کل بھی ذکر کیا تھا، آج بھی سن لو۔ ارے رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا ہے علی کا، ارے ماں کا جنازہ بھی حسن و حسین نے دیکھا تھا، رات کی تاریکی میں اٹھا، ارے بابا کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا۔ اللہ اکبر، وہ جب ماں کو دفنایا تھا، بچے چھوٹے تھے، ہاتھ نہیں لگا سکے کہ ماں کو لحد میں اتار سکے، لیکن تو ہاتھ ضرور دیکھے تھے رسول اللہ کے، جس کو علی نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت لوٹا دی ہے۔ آج بچے علی مرتضیٰ کو لحد میں لٹا رہے ہیں، ارے بابا کو بھی ضربت سے شہید کیا، ارے ماں بھی ضربت سے ماری گئی، علی مسجد و محراب کے درمیان، زہرا در و دیوار کے درمیان۔ اجرکم اللہ، ہاں میں ہاتھ جوڑ کے، مولا خوش نصیب ہو، کفن نصیب ہوا، ارے جنازہ پڑا گیا، ذرا کربلا میں آنا، ارے وہ حسین جس کا رونا شاق ہے تم پر، ذرا کربلا میں آ کے دیکھو، آج زہرا کی کمائی لوٹی جا رہی ہے، تازہ نفس گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ زینب کبریٰ نے سید سجاد کا شانہ ہلایا، مجھے میرا بھائی نظر نہیں آتا، کب بھی اماں حسین کی زیارت زمین پہ نہیں دوگے۔ ماتم امیر، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
خداوندہ تجھے واسطہ ان آنسوؤں کا، اس بکا کا، اس شور کا، اس شیون کا، اس گریے کا، ان آبدیدہ اشکوں کا، امیر المومنین کی خدمت میں، اہل بیت کی خدمت میں ہماری خالصانہ تعزیت کو مرحمت فرما۔ خداوندہ امام کے ظہور میں تعجیت فرما، صاحب اعضا امام زمانہ ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، ان کے تبسم سے آج کی شب جو شب ولایت، شب قدر، شب شہادت مولائے کائنات ہے، اپنے تمام اعمال کی مقبولیت اور قبولیت چاہتے ہیں، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو انصار و عوام میں شریک فرما، آل خلیفہ و آل سعود، امریکہ، اسرائیل و برطانیہ کو نیست و نابود فرما، مسلمانوں کو، مومنین کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما، بحرین، یمن، شام، عمان، پاکستان، ایران، عراق، برما اور دنیا میں، خصوصاً نائجیریا میں، خدا جہاں جہاں کلمہ حق کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، مومنین ہیں، خدا ان کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ خداوندہ ہماری حاجات کو امام زمانہ کے توسط سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میں پیشہ پیش آپ کی طرف سے دعا کروں، خداوندہ ہم سب کو اہل بیت کے سچے پیروکاروں میں سے قرار دے، خداوندہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، غم اہل بیت، جب تک دنیا میں رہیں ان کے تابعدار اور خدمت گزار اور اطاعت اور آخرت کے شفا سے محروم نہ فرمانا۔ حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض دار ہیں قرضوں کا ادا فرما، بار الہ واسطہ محمد و آل محمد کا، تمام مریضوں کو، خصوصاً سیدہ رفعت فاطمہ کو اس موذی مرض سے نجات عطا فرما۔ خداوندہ تمام اسیروں کو رہائی عطا فرما، مسافروں کو ان کے وطن تک پہنچا دے، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے، بار الہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، ہماری جو پریشانیاں ہیں ان کو بحق محمد آل محمد ان کو دور فرما، ہمیں ایمان اور محبت اہل بیت پر موت اور شہادت کی موت عطا فرما، اور آخرت میں ان کی شفا سے محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک